The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اربعین اتار سے حدیث پاک سناتا ہوں فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی وجتہدو فی الدعاء وقولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سامنے والا جھوٹ بول رہا ہو اور ہمیں پتہ چل جائے تو اب اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے رہنمائی ارشاد فرما دیں
جھگڑے ہونے کا خطرہ نہ ہو اور یہ یعنی ظن غالب آئے ذہن خیال جو ہے یہ جم جائے کہ یہ میں کہوں گا تو یہ جھوٹ سے باز آ جائے گا نہیں بولے گا توبہ کر لے گا وغیرہ تو اب یہ کہ اس کو مطلب ہے کہ سمجھانا یہ واجب ہو جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا اب جھوٹ تو معاشرے میں اتنا ہو گیا کہ نہ بولنے والے کو سمجھ پڑتی کہ جھوٹ ہے نہ سننے والے کو سمجھ پڑتی کہ جھوٹ ہے کئی بار ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جو ہوتے جھوٹ ہیں لیکن وہ توجہ ہی نہیں ہوتی کہ جھوٹ ہے اب جیسے کہ آپ کہیں کھانے پر گئے کھانا کھایا اور اگر آپ نے ہاتھ روک لیا تو آپ کو کہا گیا کہ کھائیے میرا پیٹ فل ہو گیا حالانکہ فل نہیں ہوا بعض اوقات ایسا تو فل نہیں ہوتا جی نہیں چاہتا مزید کھانے کا اور یا کھانا اپنی مرضی کا نہیں ہوتا تو آدمی ہاتھ روک لیتا ہے اور بولے گا میرا پیٹ فل ہو گیا اور یہ بالکل نارمل ہے یہ جھوٹ تو ہے جب پتا ہے کہ بولے پیٹ تو فل نہیں ہوا ابھی دھویں اڑاتی ہوئی بریانی آئے گی تو جو ہے وہ بھی آگے پیچھے ہو جائے گا گانے دو اس کو یہ ایک میرے مثال سر دست ذہن میں اس طرح کی بات بات پہ بندے جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یار میں بہت تھکا ہوا ہوں یار مجھے بس یار تنگ نہیں کرو حالانکہ تھکا ہوا نہیں ہوتا اس کے مطلب کا دوست آئے گا ساری تھکن آگے پیچھے ہو جائے گی اچھا پھر بہت تھکا ہوا ہوں ایک تو تھکا ہوا ایک ہوتا ہے عام من نارمل تھکا ہوا بہت تھکا ہوا سر میں بہت درد ہے شدید درد ہے اللہ شدید بعض اوقات نہیں بھی ہوتا اور کبھی ہوتا بھی ہے تو اب تھوڑا سا درد ہے اب اس کو شدید درد بولنا یہ بھی تو صحیح تو نہیں ہے نا شدید بخار ہے بخار تھوڑا سا ہے خالی بدن میں سستی ہے اور جان چھوڑانے کے لیے بول دیا کہ یار مجھے شدید بخار ہو رہا بس یار جانے دو یار مجھے حالانکہ وہ اس کا پسندیدہ دوست ہوتا تو شدید بخار میں بھی پڑا رہتا اسے باتیں کرتا معمولی بخار کو جھوٹ بول کے شدید بخار کہہ کر یہ نکل گیا ایسے تو اتنے مطلب یعنی کہ مثالیں بننے جائیں تو بعض اوقات یہ کہ بے خیالی میں نکل جاتا بے خیالی میں نکل گیا تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ بھرا جھوٹ ہے جھوٹ تو ہے گناہ بھرا جھوٹ ہونا کہ جان بوجھ کر کہے مطلب کہ یار یہ کہیں گے تو جان چھوٹ گئی آپ 11 مدنی مذاکرے میں پابندی سے آئیے گا اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اب آ نہیں پائیں گے اب میں نے آپ کو کہا تو مروت نے کہا بالکل بالکل ضرور آؤں گا اب آپ کو پتا کہ نہیں آنا ہے، یہ جھوٹ ہوا. ایسا تو ہم بولتے ہیں مدنی قافلے میں ہر مہینے تین دن سفر کرو انشاءاللہ، دو دو ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اب بالکل طے ہوتا ہے کہ یار کون جاتا ہے، اب انشاءاللہ نہیں بولیں گے اور ہاں نہیں بولیں گے تو یہ مولانا لوگ پیچھا نہیں چھوڑیں گے. تو جان چھوڑانے کے لیے وہ ہاں بول دیا، انشاءاللہ بول دیا. یہ سب جھوٹے ہیں، اور بعض اوقات جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، یہ جہنم کے عذاب ہوتے ہیں. اس پر یوں اس کو بغدادی لگام ڈال لو، بولنا نہیں ہے، سوچنا ہے کہ یار کہیں میں جھوٹ میں نہ پڑ جاؤں. اب گیارہ نہیں آ سکتا، واقعی ہر فرد نہیں آ سکتا. گیارہ مدنی مذاکرے میں کنٹینیو، دنیا کے بھی کام ہوتے ہیں، اب مطلب ذرا نئی مصروفیات ہوتی ہے، نوکری سے دیر سے چھٹی ملتی ہے بعض اوقات، گھر دور ہوتا ہے وغیرہ. تو اب اس کو مطلب ہم اصرار کریں گے تم کو آنا ہی پڑے گا، ہم کو بھی سوچنا ہے کہ کس کو کب اصرار کر رہا ہے بےچارا، مطلب نہیں آ سکتا. مدنی قافلے کا مسافر بننے کے لیے بالکل انفرادی کوشش کی جائے، لیکن موقع دیکھ کر کے اب اس کو پتا ہے کہ آ ہی نہیں سکتا، اب اس کو خامخواہ جھوٹ بولنے پر مجبور کر دینا کہ جھوٹ بول کے جان چھڑائے. تو یہ بھی ہمیں یعنی کہ ہم کو تو دیکھو نیکی چاہیے، نیکی کر کے بھی نیکی ملتی ہے، کسی کو گناہ سے بچا کر بھی نیکی ملتی ہے، تو اگلا گناہ میں نہ پڑے، یہ ہم کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے. اچھا اب اگلا چلو اصرار کر رہا ہے، تو اب خالی ہاں کہہ کر جان چھڑانے والے کو بھی سوچنا ہے میں ہاں نہ بولے، اگر واقعی ذہن ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا، میں آ نہیں سکتا، تو ہاں نہ کہے، اب دعا کر دے کہ میں آ جاؤں. یہ صحیح ہے مطلب آپ دعا کر دیں کہ میں آ جاؤں، آپ دعا کریں نا یار میں آ جاؤں، یوں کر کے کوئی ایسی کہ یہ جو دعوت دے رہا اس کا بھی دل نہ ٹوٹے، دل آزاری بھی نہ ہو، سمجھا. اور یہ جملے جو نا بعض وقت میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، یہ آپ کو مدینے کا ٹکٹ دینا ہے پرسوں آ جائیے گا، اب 10 میل گھر ہوگا، آپ جھوٹا وعدہ کرو یا نہیں کرو گے، سچا وعدہ کرو گے، بالکل پرفیکٹ وعدہ کر کے پہلے سے پہنچ جاؤ گے مدینے کا ٹکٹ لینے کے لیے. ایک بات بولتا ہوں، تو یہ نیکی کی دعوت یا سمجھو کہ مدنی قافلے کا سفر یا اجتماع یا مدنی مذاکرے کی دعوت، ایک طرح سے یہ بھی جنت کے ٹکٹ ہی مل رہے نا، اگر اللہ قبول کر لے تو یہ جنت کا ٹکٹ ہے ہمارے لیے، جنت میں لے جانے والے کام ہے. پر نماز کی دعوت دی تو جنت کا ٹکٹ ہی تو آفر ہے نا، نماز جنت کی کنجی ہے، اللہ پاک سمجھ دے. اور اس میں ایک آدمی سوچتا رہے نا، غور کرتا رہے، اور صحبت ہو، صحبت اچھی ہو، مدنی مذاکرے سے بہتر اس طرح کی باتیں سیکھنے کا ماحول آپ کو شاید کم ملے گا، بہت کم ملے گا. آپ مدنی مذاکرے میں ریگولر رہیں، کہاں بھی دنیا میں ہو آپ مدنی مذاکرے میں مدنی چینل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک رہ سکتے ہیں. تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ عمر کے ساتھ ساتھ تجربات بھی ہوتے ہیں، اور سے بھی کچھ فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں، اٹھا لیجئے فوائد. پھر نہیں کہنا خبر نہیں تھی، ایک بزرگ سے کسی نے معذرت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ معذرت چاہنے سے پہلے میں نے تم کو معاف کر دیا، کیونکہ بعض اوقات عذر بیان کرتے ہوئے بھی بندہ جھوٹ سے بچ نہیں پاتا، جھوٹ بول جاتا ہے. یہ ہے اس میں مدنی پھول، بڑا یقین مانے بڑا سمجھنے کا، وہ سمجھنے کا ہے کہ اگر ہم کسی سے سوری کرنے جائیں، معذرت کرنے جائیں، تو کچھ بھی بنا سجا کر ایسا بولنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات وہ یعنی بندہ جھوٹ میں پڑ جاتا ہے، میری نیت یہ نہیں تھی، میرا مقصد یہ نہیں تھا، فلاں یہ نہیں تھا، اب بس معاف کر دیں، صحیح بولتا ہوں، میری نیت یہ نہیں تھی، میرا مقصد، اور صحیح بات ہے کہ میری تو توجہ ہی نہیں تھی. یوں دو تین جھوٹ بات ہو، حالانکہ سارا یہ پتا ہوتا ہے کہ میں وہ جان چھڑا رہا ہوں، بول رہا ہوں کہ معذرت مل جائے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو وہ بس وہ یعنی اس کو ایزی لیتا ہے. جھوٹ کو ہمارے یہاں بہت ایزی لیا جاتا ہے کہ وقتی طور پہ جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ایسی جان پھنسے گی اس کی وجہ سے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکے گی. رب کی ناراضی کی صورت میں اگر عذاب آ گیا نا، مرنے کے بعد عذاب پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا. اللہ پاک سے ہم اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ اپنے سچے نبی کے صدقے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی سعادت بخشے. تو یہ ذم الکذب یہ تو یہ رسالہ جھوٹ یہ تو لے لیں ہم. میرا خیال 39 پیج ہیں اس کے, پڑھ بھی لیے ہوں گے کافی سائیں بھائی نے ماشاء اللہ پڑھ لیے ہوں گے. جنہوں نے نہیں پڑھا یہ مکتبۃ المدینہ سے خرید لیں اس کا حدیث.
30 روپیز 30 روپے
30 روپیہ اونلی 30 روپیے میں تو غالباً چائے بھی نہیں آتی ہے. اس کو لے لیں, زیادہ تعداد میں لیں, اس کو بانٹے. یہ بہت بڑے بزرگ کیے, آج سے آج کل کے عالم کی نہیں ہے, امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. اور یہ آج سے 1100-1200 سال پرانے بزرگ ہیں, تیسری صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں؟
بالکل ملتا ہے جبکہ اس کے مخارج درست ادا ہوں اور ایسی غلطی نہ ہو جس سے اس کے کوئی معنی بدل جائے یا کوئی اس میں ایسی خرابی پیدا ہو جائے. تو یہ جلدی پڑھنے کو حدر میں پڑھنا بولتے ہیں. تو اس میں بھی حدر میں پڑھنا بھی ایسا ہی ہے کہ سب درست ہو, تجوید کے قواعد بھی اس میں نپ جاتے ہیں. حدر میں پڑھنے کو جو اس کا ماہر ہوگا وہ اس کو پڑھ لے گا. باقی ہمارے یہاں جلدی پڑھنے کو نا وہ حروف چبا جائیں گے اور کچھ نہ کچھ مدات کھا جائیں گے, مدنی ادا کریں گے. تو یہ جلدی پڑھنا تو ہلاکت والا ہے, تباہی مچانے والا ہے, یہ حدر نہیں ہے, یہ بہت کچھ چاہیے. تو یہ اب سب دیکھو یہ سیکھنے سے آتا ہے. اب آپ بیٹھے بیٹھے بولو گے حدر کیا ہوتا ہے تو فلاں ایک دم سے اب سارا مدرسۃ المدینہ والے گان تو نہیں لگے گا نا. تو بہرحال یہ کہ اس کو آپ پڑھیے, مدرسۃ المدینہ بالغان اپنے یہاں تو ہوں گے, آپ کے یہاں جہاں جہاں ہوتے ہیں پڑھیں. اگر کوئی صورت نہیں ہے کہیں مدرسہ پڑھنے کی تو آپ آن لائن فیضان آن لائن جو ہے اپنی اس میں مطلب ترکیب بنائیں, اس سے پڑھیں قرآن سیکھنا ہے. قرآن پڑھے بغیر تو مطلب کیوں اپنے آپ کو پڑھا لکھا لوگ بولتے ہیں یار, کہہ کے پڑھے لکھے یار, ادھر اتنا پڑھ لیا, اتنے ڈگری جمع کر لیا اور دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا تو کہے گا پڑھا لکھا. بس سب قرآن پڑھ لو, بس قرآن پڑھ لو. کوئی یہ نہیں بولے گا یار یہ مولانا جو ہے نا ایک تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی, ایسا کوئی کائے کو بولے یار پڑھنے نہیں آتی ہوگی تو بولے گا نا. انشاءاللہ پڑھنے آئے گی, پڑھیں گے اور سکھائیں گے بھی انشاءاللہ.
اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. حضور یہ الحمدللہ آپ کا اس طرح سے توجہ دلانا جو ہے نا یہ کئی ایک کو یوں ایسا جذبہ دلا دیتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بڑی عمر میں وہ یہ سمجھتے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. الحمدللہ آج بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں ایجڈ یعنی 65-70 سال کے بھی بوڑھے آ کر الحمدللہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو آپ نے یہ جو پہلے بھی انداز دیا تھا کہ گھر میں پڑھائیں تو اس کی بھی کچھ ایسی کارکردگی ہمیں مل رہی ہے. اللہ کرے مزید بھی اسلام بھائی اور اس طرح اطلاع دیں کہ والدہ کو والد کو یہاں تک کہ بچوں کی امی نے اپنے شوہر کو پڑھانا شروع کر دیا.
واہ
تو یہ بھی الحمدللہ
دعوت مدینے کی. یہ میں کہنے سوچ رہا تھا کہ یہ دعوت اسلامی ہے,
بے شک
پہلے عورتیں قرآن پڑھیں یہ بڑا مشکل تھا, صحیح پڑھے واقعی. اب دعوت اسلامی نے کئی قاریہ پیدا کر دی, حافظہ کی تو لائن لگا دی ہے, حافظات کی اتنی حافظائیں بن گئی اور اتنی قاریہ اور صحیح درست قرآن پڑھنے والیاں بن گئی, اتنی مدنیاں بن گئی ماشاء اللہ درس نظامی. یہ دعوت اسلامی نے ایک الحمدللہ کمال 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 کر دیا ہے. اللہ میری دعوت اسلامی کو زوال سے بچائے, نظر بد سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شہباز ملک سوال کر رہے ہیں گیلانی اور جیلانی میں کیا فرق ہے؟
یوں تو اور بھی تھوڑی بہت تفصیل ہوتی ہے بعض وقت, اور مختصر یہ کہ فارس کا ایک علاقہ گیلان نابی تھا. اب گیلان میں میرے آقا غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے جس کو اہل عرب نے جیلان کہہ کر پکار کے, عربی میں غاف نہیں ہے, عجمی میں عجمی کون ہوتا ہے یہ بھی بہت سو کو نہیں پتا ہوگا. یوں تو ایران کو عجم بولتے ہیں لیکن حقیقت میں جو عجمی کہلاتے ہیں نا، ہر وہ شخص جو عربی نہیں ہے وہ عجمی کہلاتا ہے، عجمی. تو میرے مرشد غوث پاک عجمی تھے، ہم لوگ کیا ہیں؟ عجمی ہیں. تو یہ کہ فارس کا ایک علاقہ گیلان نامین تھا، غاف سے گیلان، تو اہل عرب نے اس کو جیلان کہہ کر پکارا. تو یوں جیلانی گیلانی دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. بعض اوقات غوث پاک کے ساتھ لوگ گیلانی بھی بولتے ہیں، بعض اوقات جیلانی بھی بولتے ہیں، یوں ہیں دونوں درست، جہاں جیسا رائے جو ویسا بولا جائے. اب چونکہ جہاں پیدا ہوئے اس کو کیونکہ عجم ہے، تو یوں اصل میں تو وہ گیلان ہی ہے، تو یہ گیلانی زیادہ قریب ہے درستی کے. لیکن اب چونکہ ہمارے یہاں جیلانی زیادہ چل رہا ہے، تو اس لیے ہم اگر گیلانی بولیں گے نا تو لوگوں میں سمجھانے بیٹھیں گے. اب ان کو سمجھانے بیٹھے ہم سمجھانے جائیں گے، یہ ہماری سمجھیں گے نہیں، بولیں گے فلاں بھی جیلانی بولتا ہے، فلاں بھی جیلانی بولتا ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو اس لیے مطلب غوث اعظم جیلانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام زید احمد اتاری ہے. میری امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ یہ بتا دیں کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے عشاء کے وتر پڑھنا ضروری ہے؟
تہجد کے لیے عشاء کے وتر ضروری نہیں ہے، یعنی تہجد کے لیے یہ کہ عشاء کے فرضوں کے بعد چاہے ایک منٹ کے لیے بھی اگر سو جاتا ہے، اور سنت میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فرض و سنت کے درمیان بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، سنتیں پڑھ لیں، فرض اور سنتیں جیسے پڑھ لی، اب ایک منٹ کے لیے بھی نیند آ گئی، چاہے بیٹھے بیٹھے آ گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھل گئی، بھلے وضو بھی نہیں ٹوٹا ہے، اس حیات میں اس کیفیت میں بیٹھے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا. اب جیسے کہ اس طرح میں بیٹھا ہوں نا، تو اب اگر میری آنکھ لگ جاتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. بیٹھنے کی جگہ جو ہے نا وہ جمی ہوئی ہو، اٹھی بھی ہوگی نا اور نیند آئے گی، نیند آ جائے گی گہری، تو وضو ٹوٹتا ہے. تو جب یہ جگہ جمی ہوئی ہے اور تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ کہ ایک منٹ کے لیے بیٹھے بیٹھے سمجھو میں نے عشاء تو پڑھ لی ہے، اب بیٹھا ہوا ہوں اور مدنی مذاکرہ بھی جاری ہے، اب کچھ مفتی صاحب فرمانے لگے اور پھر یہ آنکھ لگ جائے 12 سیکنڈ کے لیے ہی لگ جائے، میرا تہجد تو وقت شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اچھا اب رہا وتر، تو وتر کے لیے تو چاہے تہجد ہو یا نہ ہو، رات کے آخری حصے میں لیٹ نائٹ وتر پڑھنا یہ بہتر ہے. اچھا اب جس نے تہجد پڑھنی ہے تو اب اس کے لیے بہتر یہ کہ پہلے تہجد پڑھے، جب رات کو اٹھے گا نا دیر سے، جب بھی رات کو پڑھے گا تو تہجد پہلے پڑھے، وتر بعد میں پڑھے، یہ بہتر ہے. اگر وتر پڑھ لیے تھے اور اب نیند آئی اور اب اٹھا اور تہجد پڑھی تب بھی صحیح ہے، تہجد تو ہو جائے گی، یعنی کہ وتر چھوڑنا اس کے لیے روکنا کوئی شرط ہے ایسا نہیں ہے، سونا شرط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اذان اور اقامت دینے کے لیے قبلہ کی جانب ہونا شرط ہے؟
بہار شریف میں لکھا ہے اذان قبلے کی طرف کہنا چاہیے اور اس کے خلاف کرنا، قبلے کی طرف منہ نہ ہو اس طرح اذان دینا مکروہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ڈاکٹر عبد الحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور اگر ایک شخص نے اپنے ہوش و حواس میں کوئی نماز بھی قصدن نہ چھوڑی ہو لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتا ہو کہ میں احتیاطاً اپنی نمازیں قضا کر لوں کہ کسی نماز میں کوئی کمی بیشی نہ رہ گئی ہو، تو کیا وہ نوافل کی جگہ یہ قضا نمازیں ادا کرے یہ زیادہ بہتر ہے یا نوافل عطا فرمائے؟ رہنمائی فرما دیں، ہمارے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
جس کی نمازوں میں نقصان و کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے، اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے، اور اگر کرے تو فجر و عصر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکعتیں بھری پڑھے، فرض کی چاروں رکعتیں بھی، تیسری اور چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر پڑھے، اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قعدہ کر کے پھر ایک اور ملائے کہ چار ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ پوچھنا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن شریف پہ بھی جاتا ہوں، جو میری دعائیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی ریزن یا کوئی وظیفہ بتائیں؟ کہ گر گر آ کے تہجد بھی پڑھتا ہوں، نماز وغیرہ پہ بھی جاتا ہوں.
دعا جو ہے نا، یہ ہر دعا قبول ہوتی ہے مسلمان کے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. دعا خود عبادت ہے، اس کا ثواب ملے گا. ہم نے جو مانگا بظاہر وہ نہ بھی ملا تب بھی ثواب ملے گا. تو جب بھی دعا مانگے تو اللہ کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم، دعا مانگو، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. تو یہ کہ اس سے دعا مانگے اور اللہ کی یعنی اطاعت کرے گا، اللہ نے حکم دیا ہے. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تاکیدیں کی ہیں. تو جب بھی دعا مانگے تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہوں. تو اب یہ کہ جو جلدی مچاتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، کیوں نہیں ہوتی، قبول ہو جائے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اچھا، اب کتنی دیر لگے گی، کتنا عرصہ ہوگا، تو اس میں تو کئی واقعات ہیں کہ پتا نہیں کتنے کتنے سال ہو جاتے ہیں کہ کوئی دعا مانگ رہے تھے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا اور بہت بعد میں اثر ظاہر ہوا. تو یہ کہ اس میں صبر کرے بندہ. اور اس میں صورت جو قبولیت کی صورتیں، ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی، واقعی دعا قبول ہوئی، یہ بھی ایک صورت تو ہے. دوسرا یہ کہ اس جو ہم نے دعا مانگی اس کی وجہ سے کچھ بلائیں ایسی ہوتی، آفتیں، مصیبتیں، وہ آنے سے پہلے ٹل جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر ہم نے دعا مانگی کہ میرا بچہ، اس کو صحت مل جائے، لیکن کوئی اطلاع نہیں کہ صحت ملے، لیکن پرسوں اس دعا کے بعد گھر کی چھت گرنے والی تھی اور بچہ دب کے مرنے والا تھا. لیکن یہ کہ وہ جو دعا مانگی ہے اس کی وجہ سے وہ چھت نہیں گری، آنے والی مصیبت ٹل گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا لیکن مصیبت ٹل گئی. تو اس لیے دعا مانگنا تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور اللہ پاک سے بددل ہونا بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، یہ ہم سے زیادہ وہی جانتا ہے. تیسرا یہ کہ دعا جو بظاہر جو قبولیت کے آثار دنیا میں نہیں دیکھے تھے، قبول نہیں ہوئی تھی جس کو بولتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں آخرت میں مجھے اس کا اتنا ثواب مل جاتا. تو بہرحال دعا سے اکتانا نہیں چاہیے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مانگنے سے مت اکتاؤ، دعا کی ہمراہی میں کوئی ہلاک نہ ہوگا. جس کے ساتھ دعا ہوگی نا وہ برباد نہیں ہوگا. دعا مانگتے رہنا چاہیے. حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، وقتاً فوقتاً اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ کہہ لیا کرو کہ اللہ میری مغفرت فرمائے. یہ کبھی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو اس گھڑی میں اگر تم نے اللہم اغفر لی کہہ لیا تو مغفرت ہو گئی، ہو جائے گی. تو اس طرح مطلب دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا، تو اس لیے میری پھر بھی میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس طرح مطلب کہ جیسے میری رات کی دعائیں جو تھیں وہ قبول نہیں ہوئی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ میری رات میں جو عبادت تھی اس میں کوتاہی تھی. اب ہم لوگ جو ہے نا، ایک تو مطلب یہ کہ چلو اگر تھوڑی بہت عبادت کر بھی لیتے ہیں تو اس کا علم نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے عبادت میں کوتاہیاں، خامیاں رہ جاتی ہیں، پھر گناہ بھی ہو جاتے ہیں، جو غیبہ، دل آزاری، ماں باپ کی نافرمانی اور روزی کے معاملے میں لا علمی میں بھی علم نہیں حاصل کیا. لا علمی ایک تو بے خیالی بھی نہیں، علم حاصل نہیں کیا اور سود میں پڑ جاتے ہیں. کاروباری جو ہوتے ہیں سود میں پڑ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سود ہے، لیکن باریکیاں ہیں اس میں. سیکھنا فرض تھا، جس کو کاروبار کرنا اس کو علم حاصل کرنا فرض تھا کاروبار کا، کہ کیا کس طرح مطلب یہ کہ ضروری مسائل اس کے، کس طرح حلال ہوگا کس طرح حرام ہوگا وغیرہ، اس میں تو یہ سیکھتا تو شاید ہی کوئی سیکھتا ہو، کہاں سیکھتے ہیں، تو یوں حرام میں پڑ جاتے ہیں. تو یوں بھی مطلب ہم نے مطلب اللہ اور رسول کی بہت ساری نافرمانیاں کی. خود تو اللہ پاک کی گویا بات مانتے نہیں ہیں، اور اللہ پاک نے اگر کوئی بظاہر تاخیر نظر آئی تو ہم بولتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. تو یہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہم بندے ہیں، بندے کا کام ہے بندگی کرنا اور بندگی کیے جانا. یہ سوچنا جی میری قبول ہوئی نہیں ہوئی، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو ہم کوئی یہ بھی کس کی توفیق سے کرتے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے ہی کرتے ہیں نا، اپنے آپ تھوڑی کرتے ہیں. اللہ نے توفیق دی تو اس کا بھی بندہ شکر ادا کرے، اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں کرتا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ایک عرصے سے عبادت کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور اللہ کو پکارتا تھا، پھر وہی کہ وہی اس کے دل میں وسوسے آنے شروع کیا، یار اتنے عرصے سے میں اللہ پاک کو پکارتا ہوں وہ مجھے جواب ہی نہیں دیتا، مطلب میری بات ہی نہیں سنتا. تو اس کو غائب سے آواز آئی کہ بندے جب تو مجھے یا ربی کہتا ہے، اے میرے رب، تو اس یا ربی کہنے میں بھی میری توفیق سے تو کہتا ہے، اور اس میں مطلب تیرے ایک بار یا ربی پکارنے میں میری ہزار یا بدی کا کہنا اس میں شامل ہے. اس طرح مطلب کہ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ کیسے ہو کہ میں قبول نہیں کرتا. اب ہر ایک کو پتا تو نہیں چلے گا نا کہ قبولیت کی صورتیں میں نے بتائی، وہ صورتیں زیادہ عام ہیں. جو مانگا مل گیا وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو مانگا وہ نہ ملا اور جو پھر ملے گا وہ زیادہ اہم ہے. جیسے وہ چھت گرنے کی بات بتائی میں نے، سمجھے؟ یہ سمجھانے کے لیے. تو اس طرح اور وہ اللہ پاک کی مصلحت ہے اور ہماری بہتری پر نظر رکھتا ہے. وہ آیت پڑھیں،
عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. اور یہ فرمایا عسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جتنے تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
سبحان اللہ. تو کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میں مالدار بن جاؤں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ بس چھپر پھاڑ کے دے دے میں مالدار ہو جاؤں. اب اللہ پاک نہیں دے رہا مال جو ہم چاہتے ہیں اتنا سارا، تو اس میں ہم کو یوں ہوتا ہے کہ سنتا نہیں اللہ پاک نہیں دیتا. یہ ہماری بہتری پر نظر وہ فرما رہا ہے کہ مال ملے گا یہ مغرور ہو جائے گا، غریبوں کے دل دکھانے شروع کر دے گا، زکات اس نے دینی نہیں ہے. تو مال ہوگا تو زکات فرض ہوگی، تو زکات نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، اور اس مال کی وجہ سے اس کی سورس بڑھے گی. مالداروں کی سورس تھانے ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہوتے ہیں بعضوں کا بڑے مسئلے، بڑے بڑے جرائم اور بڑی بڑی وارداتیں اور مرڈر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب بڑی کہانیاں ہوتی ہیں بعض وقت، تو یہ بہت بڑا سرمایہ دار بن گیا اور اس نے یہ جو قتل و غارت کری، خون خرابے کروانے شروع کر دیے، تو اللہ پاک دیتا ہی نہیں اس کو مال، کہ نہ اس کو مال ملے نہ یہ ان گناہوں میں پڑے. اللہ پاک ہماری بہتری پر نظر کرتا ہے، ہم کو نہیں پتا ہوتا. یہ تکبر ہی آ گیا مال کی وجہ سے تو بربادی ہوئی، کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حدیث پاک ہے یعنی شروعات میں سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. یعنی جو اللہ پاک کی مشیت پر ختم ایمان پر ہونا شرط ہے. تو تکبر تو بہت بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، اور یہ لوگوں میں پائی جاتی ہے بہت. اس سے بچنا بھی بہت بڑا مشکل ہے، یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے، بہت مشکل ہے. یعنی کسی کو اپنے سے گھٹیا جاننا، حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے سیٹھ نوکر کو گھٹیا جانے اپنے سے، گیا پیر مرید کو، عالم غیر عالم کو، استاد شاگرد کو، ہاں؟ تو یہ خطرات ہوتے ہیں اس میں. تو حقیقت حال اللہ کو معلوم کہ اس کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، یہ تو پردہ ہے، اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں ہے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمارے بارے میں خفیہ تدبیر کیا اللہ پاک کیا ہم نہیں جانتے. اب کوئی بولے میں نے بہت نیکیاں کرنی، اتنا دین کا کام کیا، اس کو ماحول ملایا، اس کو نمازی بنایا، اس کو تاجد گزار بنا دیا. حدیثوں میں ہے کہ اللہ پاک اپنے فاجر یعنی نافرمان بندے سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، اور حقیقت میں اس فاجر بندے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ مضمون حدیثوں کے موجود ہے کہ ہماری وجہ سے چلو دین کا کام ہوا، ہمارا کوئی حصہ نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ پاک سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اب اس کی میں وہ کمزوریاں دیکھوں، اس کی خامیاں دیکھوں، اس کو میں ذہین ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں فلاؤں، میں جاندار شاندار، نہیں کچھ بھی نہیں. قہر الہی کا ایک تھپڑ پڑے گا نا تو زمین چاٹتا ہو جاتا ہے بندہ. نہیں واقعی مطلب یعنی مطلب بڑی بڑا بول بولنا نہیں چاہیے. مجھے پرانا ایک قصہ کبھی بتاتا ہوں، وہ کراٹے کے خود ماہر تھے وہ بتانے والے، تو بتا رہے تھے کہ وہ ایک کراٹے والا تھا جو بلیک بیلٹ، اس میں ایک ڈگری ہوتی ہے بلیک بیلٹ، یلو بیلٹ، اب یہ بیلٹ ویلٹ سارے سمٹ گئے، اب تو فائر، بڑے بڑے بیلٹ والے جو ہے نا وہ دھول چاٹتے ہو جاتے. تو کوئی بلیک بیلٹ ہوگا تو وہ کباڑی کی جو گاڑی ہوتی ہے نا، وہ گاڑی والے سے کوئی تو میں وہی ہوگی کسی وجہ سے، تو اس نے بلیک بیلٹ جو تھا اس نے ذرا جانتا ہے میں بلیک بیلٹ ہوں. اب یہ کباڑی ہو کیا پتا بلیک بیلٹ کس بلا کا نام ہے، اس نے لوہے کا سریا اٹھایا، اس ہزار میں بارہ بلیک بیلٹ زمین پہ آیا چلتا بٹا. تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیا بتاؤ. اللہ پاک بس اپنی رحمت کے صدقے ہمیں عاجزی نصیب فرمائے. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں سب سے برا ہوں، میرا رب سب سے اچھا ہے، میں برا برا برا. اور یہ خالی الفاظ میں نہیں، دل سے، کہ حقیقت میں ہم اچھے اس وقت ہیں جب ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ کیا ہے. یہ عبادتیں، ریاضتیں، یہ دین کی خدمتیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو خاتمہ جو ہے نا، یعنی موت، یہ ایمان پر آئی تو ہی بندہ پار لگے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. تو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں. وہ نا وہ مچھلی، وہ مثال دی ہے کہ ماہی گیر نے مچھلی کا شکار کرنے والے نے وہ کانٹا ڈالا دریا میں، پانی میں، اور اب مچھلی نے کانٹا نگل لیا، پھنس گئی. اب وہ ڈور پکڑی ہوئی ہے اور وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے درد کے مارے، تو وہ مچھلی والا ہنس کر کہتا ہے شکاری کہ تو جتنا بھاگ دوڑ کر رہا ہے کر لے، ڈور میرے ہاتھ میں، میں جیسے ڈور کو کھینچوں گا نا تو آئے گی تو میرے پاس، تیری بھاگ دوڑ بیکار ہے. یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ ہم کتنا ہی پھدک لیں، کدکڑے لگا لیں، اور بڑے بڑے بول کر لیں، بڑی بڑی باتیں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہماری لگام ہمارے رب کے پاس ہے. جس دن اس نے چاہا مر کر ڈھیر ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. بس یہ کہ ایمان سلامت رہے. پھوپھا کرنا، تکبر کرنا اور بے باکی اور اتنا گناہوں میں مطلب خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایمان برباد ہو جائے. ایمان کی فکر بندے کو ہونی چاہیے. ایمان ہے تو سب کچھ، ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم ایمان پر دنیا سے رخصت ہوں عافیت کے ساتھ، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو. آمین.
دعا پر جو بات چلی تھی، حضور ایک بزرگ کے پاس کسی شخص نے جا کر کچھ یوں کہا کہ میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں تو میرا رب مجھے اس وقت کیوں نہیں عطا فرماتا؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جب تو گناہ کرتا تو کہ تیرا رب اسی وقت تجھے سزا دیتا ہے.
واہ سبحان اللہ،
بہت پیاری بات کی.
ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امین اہل سنت، کیا خواتین اللہ پاک کی بولیاں ہو سکتی ہیں؟
سوال کیا بچی نے کہ کیا عورت ولی بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے. عورت نبی یا نہیں بن سکتی ہے. اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں, ویسے بھی عورت کوئی نبی ہوئی بھی نہیں ہے. نبی سارے مرد ہوئے, ولی صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی ولیات ہوئی ہیں. ولیات یہ ولیہ کی جمع, تو عورتیں ہوئی ہیں. جیسے رابعہ بصریہ تو بہت مشہور ہیں ولیہ, اور بھی بشر حفی غالب انہی کی بہن کا بھی اعلی حضرت نے فتح رضویہ میں تذکرہ کیا ہے, با کرامت ولیہ تھی غالب. تو اس طرح مطلب اور بھی ولیات عورت بن سکتی ولیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد عمران عطاری اٹلی کے شہر پراتو سے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. شماتت کے معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ ارشاد فرمائیے اور دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں ہمارے شہر میں دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. ماشاءاللہ. شماتت کا معنی ہے کسی کی تکلیف پر خوش ہونا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی شماتت نہ کر, یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ماشاءاللہ اس کی تعریف تو بیان کر دی, لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم ایک دوسرے کے یا اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو چیک کریں گے یا میں شماتت والے جرم میں مبتلا تو نہیں ہو رہا؟ مارکیٹوں میں, بازاروں میں, رشتہ داروں میں, خاندانوں میں, تو یہ میرے لیے اس میں سائن کیا ہیں, علامات کیا ہوں گی کہ مجھے لگے کہ یار یہ میں لگتا ہے شماتت میں اللہ نہ کرے پڑ گیا ہوں؟
اللہ پاک بس رحمت کی, بعض تو اسے ہوتے کہ بس یہ میرے کو تنگ کیا نا, پڑی نا اس پہ آ کے, یا میں نے بد دعا کی تھی موج کرے, یہ اور بھی خطرناک ہے. نہ اپنی کرامت جو اپنی مطلب یعنی کہ ولایت اور کرامت ہو نہیں اور ویسے یعنی کہ دعویٰ کرے کرامت کا ولایت کا, تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ برا خاتمہ یعنی بری موت ہی اس کی سزا ہے. خطرناک ہے, یہ تو کئی ایسے ملیں گے. میرے کٹ فقیر ہوتے ہیں, اس کو بان تو ہوتا نہیں ہے سمجھے بات کرنے کا, تو اپنے آپ کو جیسے ولی سمجھتے ہوتا ہے, بیچارے مطلب بک بک کر رہے ہوتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اولیاء کرام اپنے آپ کو عاجزی سے اور عام طور پہ یہ چھپاتے ہوتے ہیں. کچھ اولیاء کرام کا اظہار بھی ہوتا ہے, جیسے غوث پاک کا تو ڈنکے کی چوٹ اظہار ہے, لیکن کئی اولیاء کرام عوام میں ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر میں بیٹھا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ ولی ہے. اور جہاں 40 مسلمان جمع ہوں ان میں ایک ولی ہوتا ہے, تو اب یہ کیسے پتا چلے؟ اب وہ عند اللہ ولی ہے, اللہ کے نزدیک ولی ہوتا ہے, خود اس کو بھی نہیں پتا ہوتا. کئی ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں جو خود ان کو نہیں پتا ہوتا اپنی ولایت کا. تو ہم مطلب یہ کہ اگر کسی کو پتا چل بھی جائے تو وہ پھوپا کرے گا تو پھنس جائے گا, ولایت سلب ہو سکتی ہے. دیکھو نبوت جس کو مل گئی وہ مل گئی, وہ اب اس کو نبوت کو زوال نہیں لگتا, نبوت جاتی نہیں ہے. نبوت کو جو زوال مانے کہ نبوت بھی جا سکتی ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا, یہ ضروریات دین میں سے بالکل فائنل ہے. لیکن ولایت جا سکتی ہے, ولیوں کی ولایتیں گئی بھی ہیں, سلب بھی ہوئی ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ وہ ڈرنے والی بات ہے, ہر صورت میں ڈرنے والی بات ہے. ولایت ملی ہے تو بھی ڈرے اور نہیں ملی تو بھی ڈرے, ہر صورت میں ڈرے. خیر ہر ایک کا ولی بننے کا شوق یا جذبہ یا پتہ نہیں ہوتا, وہ دنیا داری میں لوگ مست ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, بلکہ ہماری یہ باتیں بھی پلے نہیں پڑتی ہوں گی جو پہلی بار سنے نا, یہ پتہ نہیں مولانا کیا کیا بولتے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آتے رہیں گے تو سمجھ آتی رہے گی انشاءاللہ الکریم. تو بہرحال یہ شماتت جو ہے نا یہ ہے خراب چیز, اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے. کسی کو بھی تکلیف ہو تو اگر ذہن میں آتا بھی ہے خوشی کا تو اس کو دبا دے آدمی, اور ہمدردی کا اپنے اندر جذبہ بنائے, اور ہو سکے تو اس کی کچھ مدد کر دے, اس کو کوئی اچھا کوئی تسلی بھرا بول بول دے, تسلی دے دے, اس طرح اس کو شماتت کو دور کرے. ہاں بعض صورتوں میں شباتت صحیح ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی ظالم ہو، لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، مارا ماری کرتا ہے، اب چڑھی ہے اس کو 105 بخار پڑا ہوا ہے، اس میں جو اگر ہو نا کہ اس بہانے کئی لوگ اس کے ظلم سے بچ گئے، تو یہ شماتت وہ شماتت نہیں ہے جس کو گناہ کہا جائے گا، کہ تو ظالم تھا اس کی یہ بخار کی وجہ سے پڑا ہوا ہے اور یہ اب لوگ اس کے ظلم سے امن میں آ گئے ہیں، تو یہ صحیح ہے. تو جیسی مطلب تو عام طور پہ ہمارے یہاں، یہ تو میں نے ایک مثال ذہن میں آئی تو میں نے عرض کر دی، عام طور پہ یہ نہیں ہوتا، خامہ خا کی یعنی واقعی یعنی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات، اور اظہار بھی ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب اچھا ہوا اس کا پڑا نا اس کو، یا فلاں بیماری اس کی ڈکلیئر ہو گئی نا صحیح ہوا اس کو، معاذ اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اس کے لیے وعید بھی ہے نا کہ اس کو اللہ صحیح کر دے گا اور تم کو مطلب اس میں مبتلا کر دے.
تو مارکیٹ کمپٹیشن کے اندر یہ اس کے جیسے ایک ہی کپڑے کی دکان ایک ہی مارکیٹ کے اندر ہے، اب وہ اس کا کمپیٹیٹر بھی ہے، اب دوسرے کی کپڑے کی دکان میں خدا نہ خدا آگ لگ گئی تو یوں جا کر ہمدردی تو بہت کرے گا کہ اوہ یار ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا آپ کے ساتھ، لیکن کیا اس وقت وہ کہ یار ابھی چلو یہ ابھی تو کب ریکوری کرے گا نہ نہیں دکان بنائے گا تب تک اس کے گھاگ میرے پاس آ رہے ہوں گے، وہ اندر اندر اس کو بالکل کنفرم ہے کہ یہ میں یہ سوچ رہا ہوں. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کا ایک تو نقصان ہو گیا، اوپر سے مطلب کہ میں ہمدردی کر رہا ہوں جبکہ ہمدردی کے دل میں کوئی گنجائش ہے نہیں، نہیں کروں گا تو ویسے ہی مطلب کہ پرابلم ہو جائے گا.
اور نفاق ہے بالکل ہوتا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، واقعی یہ تو ہر طبقے میں ملے گا آپ کو، اس دکانداروں میں، تاجروں میں ملے گا، مذہبی لوگوں میں ملے گا. مثال کے طور پر نعت خوان ہے، اب ایک بڑا نعت خوان ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، اسی کے نعرے لگتے ہیں، اسی کی داد ہوتی ہے، اسی کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ آوے، یہ کہاں یار مائک نہیں چھوڑتا، وہ آوے. اب جو مطلب چھوٹے نعت خوان ہیں ان کو پتا چلے کہ وہ بڑا نعت خوان ہے نا، اب محفل ہے کوئی لمبی چوڑی بڑی محفل ہے اور وہ اس کے گلے میں درد ہو گیا ہو نہیں آئے گا، تو اس کو خوشی یہ پھنس گیا خوشی، اگر یہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا یار آج تو میری جان دی ہے کہ اب میری نکل پڑے گی.
مگر تو چاہے گا یہ کہ اعلان نہ ہوا کہ حضرت نہیں آئیں گے، اگر لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، اعلان نہ ہو، اعلان دب جاوے، اعلان نہ کرنا ہونا چاہیے ورنہ تو لوگ چلے جائیں گے، کیونکہ بیٹھنا تو اسی کے بیچارے کے انتظار میں جس کے گلے کا پرابلم ہو گیا، تو پھر آخر میں دعا میں ہم ان کے لیے دعا شفا کر لیں گے، باقی ابھی پبلک چلی جائے گی.
تو وہ یار یہ ایسا یہ مقرروں میں بھی ہوتا ہے، اور مقرر کچھ بھی نہ ہو تو عوام میں ہوتا ہے. میں ایک بار بہت پرانی بات کر رہا ہوں، وہ داؤد اسلامی شاید نہیں تھی، تو کہیں جلسہ ہو رہا تھا، تو وہ ایک مقرر لگے ہوئے تھے، ظاہر قرآن حدیث کی باتیں ہی کر رہے تھے، اب اس میں کوئی مقرر آئے اچھے، شاید مولانا ہوکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے یا کیا، یہ بہت اچھے وائز خوش بیان تھے، ان کا قصور نہیں ہے اس میں، وہ تشریف لائے ہوں گے بیٹھے تھے، اب وہ حضرت تھے کہ جس شخصیت کے نام پر پبلک اتنی ساری جمع ہوئی ہو اس کو بھی سمجھنا چاہیے گا میرے کو جلدی مائک چھوڑ دینا چاہیے، کہ یہ قوم میرے لیے نہیں ان کے لیے. تو بعد بڑے نعت خوان بڑے مقرر کے انتظار میں چھوٹوں کو موقع مل جاتا ہے گیا، اب وہ مطلب تو پھر جو حشر ون ہے، مجھے اس کا خیر مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے جو ہوا تو یہ کیا ہوا، عوام نے نعرے لگانے شروع کر دیا، نعرے لگانے شروع کر دیے بے موقع، اور اظہار کر دیا کہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں، ویسے مجھے اچھا نہیں لگا کہ یار یہ کیا یار عوام مطلب ایسا کرنا نہیں چاہیے ان کو، یار یہ عالم دین کا دل توڑ دیا ان لوگوں نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب عالم دین تھے، عالم ہی ہوں گے، در عام طور پر علماء ہی اور سنیوں کا تھا وہ جلسہ الحمدللہ، تو وہ ایک واقعہ اس طرح کا، وہ سارا پوری بات تو مجھے بھی یاد رہنا مشکل ہے، تو یہ مفہومن یہ ہوا تھا کہ نعرے لگائے تھے قوم نے. اور دوسرا جو بہترین مقرر تھے وہ کون تھے، وہ بھی ہو سکتا ہے میں نام میرے ذہن سے نکل گیا ہو، لیکن یہ واقعہ ہوا تھا جو اچھا نہیں ہوا، اس طرح نعت خوانوں میں بھی کرتے ہوں گے کہ فلاں جو جس کا نام بڑا ہو اور اچھی آواز زیادہ ہو تو اس کے آنے پر اگر چھوٹے لگے رہتے ہوں گے تو یہ کوئی نہ کوئی عوام ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ کرتے ہوں، چٹھیاں دیتے ہیں مقرر کو، چٹھی دیں گے نعت خوان کو، چٹھی دیں گے، یا پھر یہ کہ قریب سے وہ پاؤں کو یوں ہاتھ لگاتے ہیں کہ مائک چھوڑ، اب کتنا برا لگتا ہوگا، خاص کر علماء کو تو احترام ہے، ان کو تو بالکل ہی نہیں بولنا ہے کچھ، یہ جو بھی کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، اب ان کے منہ سے نکل رہی ہے ان کے منہ سے نکلے، ہم ان کے منہ سے نہیں نکلے ہم کو مزہ آئے گا، ہمارا نفس مطلب چاہتا ہے کہ وہ بولے، مگر اس کی وجہ سے دل آزاری بالکل یعنی کہ توبہ نہیں کرنی. اسی طرح نعت خوان بھی آقا کی شناخانی کر رہا ہے نا، اس کی بھی اب وہ نہیں ٹھیک ہے، وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بولنا نہیں چاہیے، چٹھی بھی نہیں دینی چاہیے، میرا اپنا خیال ہے چٹھی نہ دی جائے اور پاؤں کو وہ ٹچ بھی نہ کیا جائے، وہ انگلی سے وہ کچھ پھجاتے اس کا پاؤں تو سمجھ جائے کہ یار چلو اب ٹائم پورا ہوا، جو بھی کر رہا ہوں پہلے سے طے کر لے کہ آپ کے اتنے منٹ ہیں، یہ بولیں گے یار ہمارا طے تھا اتنے منٹ ہے، مگر یہ نہیں چھوڑ رہا تھا اس لیے کرنا پڑا. اور بہرحال یہ کہ ہے نازک معاملہ کہ مومن کا دل جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو دکھانا نہیں ہے.
آپ نے لیکن ان کو سمجھایا نا، یہ اچھا ہے کہ ان کو سمجھ لانا چاہیے کہ جن کو آپ نے انگلی لگانے کا منع کیا ہے، کہ یار اب جب جس کے لیے محفل سجی ہوئی ہے جب وہ آ گئے تو پھر آپ دل بڑا کر کے ان کو موقع دے دو جلدی سے، اور آپ مطلب اگلے کے صبر کا امتحان مت لیں کیونکہ پھر وہ بے صبر ہونے میں دیر نہیں لگے گی. یہ بہت اچھی بات ہے دونوں طرف سے،
مسائل تو ہر فیلڈ میں ہیں، اخلاص
اللہ نصیب کرتے
کی کمی کی وجہ سے یہ سر، اخلاص ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا، بس وہ نفسا نفسی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، امیر اہل سنت ہمارے گھر میں بڑے اور چھوٹے بیٹے کو تو اہمیت دی جاتی ہے مگر درمیانے والے کو نظر انداز کیا جاتا ہے، برائے کرم گھر والوں کو سمجھائیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں.
کسی ایک گھر کا واقعہ ہوگا شاید، اور یہ گھر میں سمجھا چکے ہوں گے، اور پھر ہو سکتا ہے چیلنج کیا ہو کہ میں مدنی چینل کے ذریعے تم کو سمجھاؤں گا، مانتے نہیں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے گھر کا قصہ ہے، اور اب زیادہ مسئلے نہ ہو جائے منجلے بھائی کے لیے، بیچ والے کے لیے کہ اچھا سمجھے. تو اس طرح کی مطلب یہ کہ اگر ایسا ہے تو، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، تمہارا سب کے ساتھ اولاد کے ساتھ ماں باپ کو انصاف کرنا چاہیے، بڑا ہو چھوٹا ہو منجلا ہو سب کو اس کے، اب ظاہر ہے چھوٹے بچے کو تو پیار بھی کریں گے گود میں بٹھائیں گے، بڑے کو تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا پیار کرنا تو ہوتا ہی نہیں ہے ظاہر ہے، تو اس کے حساب سے بھی اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، چھوٹے کے ساتھ، بیچ والے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، دونوں کو اگر ایک زانوں پر ایک کو بٹھایا تو دوسرا چھوٹا بچہ موجود ہے اس کو دوسرے زانوں پر بٹھا لے، ایک کو اگر چوما تو دوسرے کو بھی چوم لے تاکہ اس کے دل میں وہ احساس محرومی پیدا نہ ہو، ایک کو تھپ تھپا، میری کوشش ہوتی ہے دو تین بچے ہوتے ایک کو جب تھپ تھپاتا ہوں نا تو پھر دوسرے کو چاہے دل کرے نہ کرے میں تھپ تھپاتا ہوں، سر پہ ہاتھ رکھوں گا کچھ بھی، ہر وقت دل نہیں کرتا ایسا بھی نہیں، لیکن بات بات نہیں کرتا انسان کا کہ ایک بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے تو اس کو آدمی وہ پیار دیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے تیسرے کو احساس محرومی کا شکار نہیں کرنی، سب کو پیار دینا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف ہو بچوں کے ساتھ بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جواد رضا سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امیر اہل سنت آج کل ایک نعت پڑھی جا رہی ہے جس کا ایک مشہور شعر ہے، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، حسن سراپا کوئی نہیں، حسن سراپا تو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، تو اس طرح پڑھنا کیسا ہے؟
اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اگلے میں اس کے بعد میں کیا؟
آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں،
اس میں جواب تو موجود ہے، حسن سراپا معنی مکمل پورا پورا حسین، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کوئی بھی نہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اسلم بشیر سوال کر رہے ہیں، اگر کسی کا نام عبد الرحمن اور عبد الرحیم ہو تو صرف رحمان اور رحیم بولنا کیسا ہے؟
نہ بولا جائے، جب ہے عبد الرحمن عبد الرحیم تو یہ پورا نام لیا جائے، اور رحمان بغیر عبد کے کسی کو بندے کو رحمان کہنا یہ حرام ہے. رحیم بندہ ہو سکتا ہے. خدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب قرآن کریم میں رؤوف الرحیم لقد جاءکم آیت شروع ہوتی ہے اس میں رؤوف الرحیم کا تذکرہ ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. یہ تو رحیم تو سرکار کو بھی کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب جب عبد الرحیم نام رکھا نا تو یہاں عام طور پہ اللہ کی نسبت ہی ہوتی ہے کہ اللہ کی جو صفتی نام ہے رحیم تو رحیم کا بندہ. تو اب عبد الرحیم کو رحیم نہ کہا جائے عبد الرحیم ہی کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی یہ احمد رضا ہیں جو سوال کر رہے ہیں. اگر وضو کرنے کے بعد بازو کوہنیوں سے اوپر تھے اور اس کو نیچے کیے بغیر نماز شروع کر دی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجئے. میری اور میرے والدین کی بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. اس میں یہ کہ جیسے یہ آستین چڑھی ہوئی ہے نا تو اب آدھی کلائی سے اوپر چڑھی ہوئی ہے آستین. کونیوں تک بھی اگر گئے ہیں تو آئے تو آدھی کلائی سے اوپر ہی. تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ناجائز و گناہ ایسا کرنا ایسی نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. تو اب اس میں نماز ہو جائے گی لیکن وہی گناہگار ہوگا. دوبارہ پڑھنا اس کے لیے کمپلسری ہوگا واجب ہوگا لازمی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت پیارے امیر اہل سنت.
ڈائری میں لکھا ہے ایک جگہ پر حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی کو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کی ایک آیت سکھانے کے لیے جانا تمہارے لیے 100 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے. اور تمہارا کسی کو علم کا ایک باب یعنی چیپٹر سکھانے کے لیے جانا خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تمہارے لیے 1000 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے. قرآن کریم سکھانے کی بھی فضیلت آئی اور علم دین سکھانے کی فضیلت آئی. مبلغین بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ دین سکھاتے ہیں. تو یہ اس میں صحیح فضائل کی صورت ہے اس میں. صلو علی الغبی
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کیا قرآن مجید کے چند اردو ترجمے اور تفاسیر پڑھنے سے بندہ قرآن کو مکمل طور پر سمجھ سکتا ہے؟ اور آپ ہمیں کچھ بہترین تفاسیر کے نام بتائیے جن کا ہم مطالعہ کر سکیں جو ہمیں فائدہ پہنچائے.
چند ترجمے سے تو پھر کنفیوژن ہو جائے گا. طرح طرح کے لوگوں نے ترجمے کیے ہیں. ترجمہ اس وقت جو ترجمہ نا جو آسان ترجمہ کہہ سکتے ہیں یہ اردو اچھی آتی ہو. جس کو اردو ہی نہیں آتی تھا ان کا تو کوئی علاج بھی نہیں نا. تو اس کے لیے کنز العرفان یہ بہت بہترین اور مناسب رہے گا انشاءاللہ. ترجمہ کنز العرفان یہ مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے. اسی طرح تفسیر کے لیے سیرات الجنان یہ اس دور کی سب سے لیٹسٹ تفسیر. اس کے بعد کوئی تفسیر ایسی میرا گمان غالب اردو میں آئی
کر رہی ہوں نا.
تو یہ آپ حاصل کریں بس اسی کو پڑھیں میرا ان کا مشورہ ہے. ہاں کنز الایمان شریف بھی پڑھیں. کنز الایمان ترجمہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ کنز الایمان جو اعلی حضرت کے ترجمے ہی کی روشنی میں انہوں نے کیا ہے مفتی قاسم صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے جن کو میں مفتی اہل سنت کہتا ہوں بڑے باصلاحیت ہیں الحمدللہ. تو ان کے مطلب ہے کہ انہوں نے کنز الایمان سے ہی روشنی لے کر کچھ آسان کر کے الفاظ اس میں شامل کیے ہیں. دونوں ترجمے اعلی حضرت کا ترجمہ بھی ہے پھر اس کے نیچے کچھ تسہیل کر کے آسان کر کے انہوں نے کنز العرفان یہ ترجمہ کیا ہے. اور کنز الایمان میں وہ اپنے تفسیر جو ہے خزائن العرفان مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی. تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، پھر نور العرفان وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تفصیلی ہے. صراط الجنان جو نا یہ 10 جلدوں پر ہے، اور لیٹسٹ اس میں زیادہ مطلب لیٹسٹ باتیں بھی مل جائیں گی آپ کو.
حضور کا اگر 2 جلدوں میں پڑھنا چاہے تو تعلیم القرآن،
تعلیم القرآن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تعلیم القرآن.
دعوت اسلامی کی یہ مفتی قاسم صاحب کی ہی ہے، لیکن دعوت اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے، تعلیم القرآن. تو یہ لے لیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ فوائد ملیں گے
انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
Here it is, Madan Muzakara, the Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madan Muzakara.